نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مطالبات قرآن سیریز کے پروگرام میں خوش آمدید الحمدللہ سلسلے وار ہم مطالعہ کر رہے ہیں قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا اور یہ سلسلہ مشتمل ہے ان دروس پر جو بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں تک بیان فرمائے اور انہی کے نکات یا نوٹس کو ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب مرحوم نے مرتب فرمایا اور اسی کو ایک کورس کی شکل میں ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کو سیکھنے سکھانے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم ہے کہ مطالبات قرآن سیریز کا دوسرا حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور دوسرے حصے کا عنوان ہے ایمان. سورۃ العصر سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور سورۃ العصر میں نجات کے حوالے سے چار شرائط کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. پہلی شرط ایمان اور دوسرا حصہ اس سیریز کا وہ ایمان کے موضوع پر مشتمل ہے. آج ان شاء اللہ تعالی ہم اگلے درس کی طرف چلیں گے جو کہ سورۃ التغابن پر مشتمل ہے. آئیے اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. حصہ دوم کا درس پنجم ہے ایمان اور اس کے ثمرات و مضمرات, یہ اس کا عنوان ہے سورۃ التغابن کی روشنی میں. دوسرا حصہ ہم سمجھ رہے ہیں اس مطالبات قرآن سیریز کا اور آج اس دوسرے حصے کا پانچواں درس ہوگا. ویسے پوری سیریز کے اعتبار سے یہ دسواں درس یہ بات ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اور ایمان اور اس کے ثمرات نتائج اور مضمرات جو اس کے تقاضے ہیں, انشاءاللہ تعالی اس سورۃ تغابن کو جو کہ پورا درس سورۃ تغابن پر مشتمل ہے آج کے پروگرام میں بھی اور آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس سورت میں تفصیلات قدرے زیادہ ہیں. آئیے اپنے پوری اس سیریز کو جس طرح ہم نے آگے بڑھانے کی کوشش کی اس کا جائزہ لیتے ہیں. دوسرا حصہ ایمان پر مشتمل ہے اور حقیقت ایمان پر ہمارا ایک درس ہوا, پھر سورۃ الفاتحہ, اس کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع, پھر اس کے بعد سورۃ النور کا پانچواں رکوع ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. آج سے ہم دسواں باقاعدہ درس شروع کر رہے ہیں جو کہ دوسرے حصے کا پانچواں درس ہے ایمان اور اس کے ثمرات و مضمرات پر مشتمل, اور سورۃ التغابن کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. ناظرین کرام, اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہمیشہ قرآن حکیم کی تلاوت کی سماعت کے ذریعے. آئیے اس مقام کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں سماعت کے اعتبار سے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام, الحمدللہ ہم نے اپنے آج کے اس درس کا باقاعدہ آغاز کیا. سورۃ التغابن کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمہیدی نکات کی طرف چلتے ہیں, یعنی ابتدا میں کچھ انٹروڈکٹری نوعیت کے نکات, تمہیدی نکات, اور اس کے بعد درس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. تمہیدی نکات کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلی بات جو اس وقت ہمارے سامنے وہ ہے آیات کا تجزیہ. ہر درس میں زیر مطالعہ آیات کا ہم تجزیہ کرتے ہیں. آئیے آیات کے تجزیہ کی طرف چلتے ہیں. اس صورت میں سورۃ تغابن میں دو رکوع ہیں. پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں اور ان میں سے پہلی 7 آیات وضاحت ایمان پر مشتمل ہیں اور اگلی 3 آیات دعوت ایمان پر مشتمل ہیں. یہ بڑا پیارا مقام ہے قرآن حکیم کا جہاں ایمان کی تفسیرات بہت جامعیت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں. تو پہلا رکوع 10 آیات پر مشتمل, پہلی 7 آیات میں وضاحت ایمان اور اگلی 3 آیات میں دعوت ایمان, یہ پہلا رکوع ہے. اور آج کے پروگرام میں ان 10 آیات کا مطالعہ کریں گے جبکہ دوسرے رکوع کا مطالعہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا, تاہم اس کی آیات کا بھی تجزیہ کرتے. سورہ تغابن کا دوسرا رکوع آیات 11-18 پر مشتمل ہے اور پہلی 5 آیات جو اس کی ہوں گی انشاءاللہ ان میں ایمان کے ثمرات اور تقاضوں کا ذکر ہے. ایمان کے ثمرات یعنی نتائج, ایمان واقعتاً دل میں ہو تو کیا نتیجے بندے کی زندگی و کردار میں دکھائی دیں گے اور کیا نتیجے سامنے آئیں گے, اور تقاضے بھی کیا ہیں ایمان کے, اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ دوسرے رکوع میں آئندہ کے پروگرام میں. اور آخری 3 آیات جو سورہ تغابن کی ہوں گی ایمان کے تقاضوں کی ادائیگی کی دعوت, کہ جن تقاضوں کو ہم سمجھ لیں گے پھر ان کے ادا کرنے کا مطالبہ تقاضا بھی سامنے آئے گا, تاہم یہ دوسرا رکوع اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. ناظرین کرام, اس کے بعد چلتے ہیں آیات پر غور و فکر کے حوالے سے. موضوع واضح ہے, ایمان کا موضوع ہے جو سورہ تغابن میں ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور آج ہم پہلے رکوع کی 10 آیات کا مطالعہ کریں گے. پہلی 7 آیات میں وضاحت ایمان, توحید کا بھی بیان آئے گا, رسالت کا بھی ذکر آئے گا, آخرت کا بھی بیان آئے گا، یعنی بنیادی تین ایمانیات کا بیان پہلی 7 آیات میں آئے گا پہلے رکوع کی، پھر اگلی 3 آیات میں انہی ایمانیات کو قبول کرنے کا ذکر آئے گا، اور جو قبول کرے ان کا حسین انجام بھی سامنے آئے گا، جو قبول نہ کرے ان کے برے انجام کا بھی ذکر ہمارے سامنے آئے گا. آئیے اب آیات پر غور و فکر کرتے ہیں اور سب سے پہلے تجزیہ کرتے ہیں، پھر آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف پہلے رکوع کے حوالے سے. اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ ابھی تو تجزیہ ہم نے کیا تھا. بالکل صحیح بات ہے، ابھی جو ہم نے تجزیہ کیا تھا وہ رکوع کے اعتبار سے تھا، اب جو تجزیہ کر رہے ہیں وہ ایک ایک آیت کے اعتبار سے ہے یا موضوعات کے اعتبار سے ہے، اور آیات کو بریک کر رہے ہیں موضوعات کے اعتبار سے. پہلی 4 آیات جو آج ہم سمجھ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ، ان میں ایمان باللہ کا بیان آئے گا، اللہ پر ایمان یعنی توحید کا ذکر. اگلی 2 آیات 5-6 ایمان بالرسالت رسولوں پر ایمان کا ذکر آئے گا. پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 7 ایمان بالآخرت کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی. یوں پہلی 7 آیات میں تینوں بنیادی ایمانیات کا بیان، توحید، پھر رسالت اور پھر آخرت. مزید آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 8 میں ایمان کی دعوت، انہی ایمانیات کو قبول کرنے کا تقاضا. پھر آیت نمبر 9 دعوت ایمان قبول کرنے والوں کے لیے انعامات، اور آخری آیت ہے آیت نمبر 10 دعوت ایمان قبول نہ کرنے والوں کا انجام. یوں آپ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورتی اور جامعیت کے ساتھ ایمانیات کا بیان بھی ہے، ایمانیات قبول کرنے کی دعوت بھی ہے، قبول کرنے والوں کا انجام، قبول نہ کرنے والوں کا انجام. یہ سارے مباحث آج کے درس میں سورہ تغابن کی پہلی 10 آیات میں آ رہے ہیں، یعنی سورہ تغابن کا پہلا رکوع ہے. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب ایک ایک آیت کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی آیت اس وقت اسکرین پر ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 1 میں ذکر ہو رہا ہے ابتداءً یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ناظرین کرام، یہ پہلی آیت کا پہلا حصہ ہے، مکمل آیت مزید آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کر دی جائے گی. چلتے ہیں ترجمے کی طرف، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ترجمہ دو اعتبار سے کیا گیا، کرتی ہے اور کرے گی، حال کا ترجمہ بھی ہے اور مستقبل کا ترجمہ بھی ہے. عربی میں فعل مضارع ہوتا ہے، یہ بات سورہ فاتحہ میں بھی مختصراً بیان کی گئی تھی، جس میں حال یعنی پریزنٹ کا بھی ترجمہ ہوتا ہے اور مستقبل یعنی فیوچر کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے. سورہ تغابن کی طرح اور بھی آیات کے شروع میں اللہ کی تسبیح کا ذکر آتا ہے، کبھی سبحا کا لفظ آتا ہے، کبھی یسبح کا لفظ آتا ہے. سبحا کا لفظ یہ عربی میں فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اور یسبح یہ عربی میں فعل مضارع ہے، جس میں حال یعنی پریزنٹ اور مستقبل یعنی فیوچر کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے. معلوم ہوا ماضی میں بھی اللہ کی تسبیح ہوتی رہی، حال میں بھی اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، اور مستقبل میں بھی اللہ کی تسبیح ہوتی رہے گی. اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس تسبیح کے معنی کیا ہیں، آئیے اس کو سمجھتے ہیں. پہلے اس کے لغوی معنی یعنی لغت یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے معنی ہے تیرانا، یعنی کسی شے کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا. تیرنے والا بھی، سوئمنگ کرنے والا بھی اگر اپنے بیلنس کو برقرار رکھے گا تو وہ اوپر ہی رہے گا پانی کے اندر، ورنہ نیچے چلا جائے گا. تسبیح کے معنی کیا ہے، تیرانا، کسی شے کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا. اصطلاحی معنی یعنی کانوٹیشن میں اس کے معنی کیا ہے، جب یہ قرآن میں استعمال ہوا لفظ اس کے کیا معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے پاکی بیان کرنا، اور ظاہری بات ہے پاکی بیان کرنا کس کی، اللہ سبحانہ و تعالی کی. چنانچہ آگے لکھا ہے، تسبیح باری تعالیٰ سے مراد اس حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص، ہر احتیاج اور ہر کمزوری سے پاک ہے. اللہ پاک ہے مراد، اللہ کو کوئی زوال نہیں آ سکتا، اللہ کو کوئی حاجت یا کوئی نیڈ نہیں ہے، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کو عروج ہی عروج ہے، کوئی زوال کا تصور نہیں. یہ کمزوریاں بندوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ تعالی ساری کمزوریوں سے پاک ہے. یہ تسبیح کا اصطلاحی مفہوم ہوا. مزید آگے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لفظ ماں کے استعمال سے کل مکان کا احاطہ کیا گیا ہے. جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا ٹائم اینڈ اسپیس، اسپیس کی بات ہو رہی ہے. اس مقام پر بھی اللہ کی تسبیح کا ذکر مگر ماں کا لفظ استعمال ہوا، اور دیگر مقامات پر بھی جب اللہ کی تسبیح کا ذکر قرآن میں آتا ہے اور صورتوں میں لفظ ماں استعمال ہوتا ہے. اس ماں سے کل مکان یعنی اسپیس کا احاطہ کیا گیا ہے، اور مدنی صورتوں میں ماضی کا صیغہ یعنی سبحا اور مضارع کا صیغہ یعنی یسبح استعمال کر کے کل زمان یعنی ٹائم کا احاطہ کیا گیا ہے. کیا مطلب، کل مکان، ہر ہر جگہ، اللہ کی تسبیح کا بیان، اور ماضی میں بھی تسبیح ہوتی رہی، حال میں بھی ہو رہی ہے، اور مستقبل میں بھی ہوتی رہے گی. تو ہر ہر جگہ اللہ کی تسبیح ہر ہر وقت ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کا بڑا خوبصورت بیان عربی اسلوب کے اعتبار سے ان الفاظ کو سمجھ کر ہمارے سامنے آتا ہے. چنانچہ اسی کو لکھ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شے زبان حال کے ساتھ ساتھ تسبیح قولی بھی کر رہی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، مگر ہر شے اپنی زبان سے بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تاہم یہ ضرور ہے ہم سمجھ نہیں سکتے. ہر شے اپنے وجود سے گواہی دے رہی خالق کائنات کی، یہ بھی تسبیح ہے، اور ہر شے اپنی زبان سے بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے مگر ہم سمجھ نہیں سکتے. یہی بات آئی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ساتوں آسمان و زمین اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کے شکر کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. چرند ہو یا پرند یا جانور یا مچھلیاں یا کوئی اور مخلوق، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے مگر آپ اور میں سمجھ نہیں سکتے. آگے ذکر آیا، لہ الملک اسی کی ہے بادشاہی، ولہ الحمد اور اسی کے لیے ہے کل شکر، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور عظمت کا مزید بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے. لکھا ہے کائنات کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے، ہمارا معمولی اور عارضی اختیار بھی اسی کا عطا کردہ ہے، ہم اسی کے محتاج ہیں. اگر آج آپ کے پاس میرے پاس کوئی صلاحیت ہے تو وہ آپ کی میری ذاتی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا کردہ ہے. بہت خوبصورت الفاظ اس آیت میں مزید آئے، علی کل شیء قدیر. علی کل شیء قدیر میں لفظ کل ہمارے لیے پناہ ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالی بہت قدرت رکھتا ہے. کتنی قدرت رکھتا ہے آپ اور میں اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، ناپ نہیں سکتے. تو لفظ کل یہ بہترین لفظ ہے جس میں اللہ کی قدرت کا بیان آ جاتا ہے کہ اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کی ذات باری تعالی کو سمجھنے کے حوالے سے بھی رس بڑا قیمتی ہے. اگلا جملہ نوٹ کیجئے گا، ہم اللہ کی ذات کا ادراک یعنی سمجھنا، ہم اللہ کی ذات کا ادراک تو کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کی صفات کی بھی اصل کیفیت یعنی کوالٹی اور کمیت یعنی کوانٹیٹی ہمارے فہم سے بالا تر ہے. اللہ کی ذات تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اللہ کا کچھ تعارف اللہ کی صفات کے ذریعے ملتا ہے مگر اس کی کوالٹی کوانٹیٹی کتنی ہے اور کیسی ہے یہ بھی ہم سمجھنے سے قاصر ہیں اور محروم ہیں. اسی لیے کسی نے کہا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، پس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف جو سورت کی پہلی آیت میں ہمارے سامنے آیا ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ تغابن کی آیت نمبر 2 کی طرف. توحید کا بیان اس مقام پر بھی آ رہا ہے. پہلی 4 آیات توحید کے بیان پر مشتمل ہیں. آئیے آیت نمبر 2 کا مطالعہ کرتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، ہو الذی خلقکم، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مؤمن، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ ترجمہ ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 کا. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں دو ہی تقسیم یہاں پر بیان ہو رہی ہیں، آئیے اس کا مطالعہ کریں. لکھا ہے، خالق وہی لیکن کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں. یہاں کافر سے مراد منافق ہے. یہ جملہ بڑا اہم ہے. اول تو ایک ہی دو ہی تقسیم ہمارے سامنے، کافر اور مؤمن. یہاں کافر سے مراد منافق بھی ہے. کیوں؟ منافق زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا، یہ بھی انکار ہے، اور مانتا ہے اللہ کو مگر اللہ کی نہیں مانتا، یہ عملاً انکار کا رویہ ہوتا ہے. پھر سورۃ تغابن مدنی صورت ہے، اور اس جیسی کئی اور مدنی صورتوں میں ایمان والوں سے جب خطاب ہوتا ہے تو ایمان والوں میں سچے ایمان والے بھی ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور ایمان کے دعوے دار جھوٹے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ منافق، ان کا بھی تذکرہ اس مقام پر آ رہا ہے. تو خالق ایک اللہ، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کچھ فرما بردار ہیں کچھ نافرمان ہیں. ظاہری بات ہے جب طرز عمل علیحدہ تو نتائج بھی علیحدہ ہوں گے. آگے مزید لکھا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. الفاظ آئے آخر میں، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے. کہ الفاظ ماننے والوں کے لیے دل جوئی اور ہمت افزائی کا باعث ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے تنبیہ کا اظہار ہیں. کیا مطلب؟ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، ان کے لیے بہترین اجر اللہ کے ہاں محفوظ، اللہ دیکھ رہے ہیں، تمہاری محنتیں ضائع نہیں جائیں گی. اور جو اللہ کے باغی ہیں، ان کے لیے تنبیہ اور وارننگ ہے اللہ کی طرف سے. بڑے آج تم نے اللہ تللے کر لیے، مراد بڑی اللہ کی نافرمانی کی، بڑی عیش و عشرت میں زندگی بسر کی، خوب اللہ کی فرما برداری کے روش کے خلاف تم نے زندگی بغاوت کر ڈالی بلکہ، لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بالآخر اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی. تو ماننے والوں کے لیے دل جوئی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے تنبیہ یعنی وارننگ اللہ کی طرف سے. تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیسری آیت میں، خلق السماوات والارض بالحق، اور اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا با مقصد، وصورکم، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم، اور کیا ہی عمدہ بنایا تمہاری صورتوں کو، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ ہے تیسری آیت سورہ تغابن کی، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بیان بھی اور آخرت کے عقیدے کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی، اور سورہ الفاتحہ میں بھی توحید انسان کو آخرت تک لے جاتی ہے. انسان غور و فکر سے اللہ کو بھی پہچان سکتا ہے اور آخرت کا احساس بھی کر سکتا ہے. وہی انداز اس مقام پر آیا. چنانچہ آگے نقطے کے طور پر ہم نے بات لکھی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، آل عمران آیت نمبر 191 کا بیان مثبت انداز میں. نہ ذکر ہم آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران کے درس میں الفاظ آئے تھے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب یہ سب کچھ تو نے بیکار پیدا نہیں فرمایا. یہاں کیا ذکر آ رہا ہے؟ اللہ نے آسمان اور زمین کو بامقصد طور پر پیدا فرمایا. یہ مثبت انداز میں یہاں پر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے. مزید پر آگے لکھا ہے، کائنات کی ہر تخلیق بامقصد ہے تو اشرف المخلوقات انسان کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا. اشرف المخلوقات، بہترین مخلوق، بیسٹ کریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ انسان. جب ہر ہر شے کائنات کی با مقصد یعنی پرپس فل ہے، تو انسان کو بھی اگر پیدا کیا گیا تو یقیناً مقصد کے ساتھ. بارہا وہ بات آئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے بندوں کو زمین پر بھیجا ہے. اسی طرح قرآن ایک اور انداز سے فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 ہے. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ نے ساری کائنات جب با مقصد بنائی تو تمہیں بھی مقصد کے ساتھ پیدا کیا. جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. یوں توحید کے بیان کے ذیل میں آخرت کا بیان بھی ہمارے سامنے آتا ہے ان آیات میں. ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 4 کا مطالعہ کرتے ہیں. یہاں بھی توحید کا ذکر. ارشاد ہوا، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ واقف ہے ان رازوں سے جو سینوں میں ہیں. یہ ترجمہ ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 4 کا. توحید کے بیان کے ضمن میں اللہ کی صفت علم کا تذکرہ آ رہا ہے. تین گوشے سمجھیں گے انشاءاللہ، توجہ فرمائیے گا. اللہ کی صفت علم کے تین گوشے، نمبر 1 ہر شے کا علم، نمبر 2 شعوری نیت اور ارادے کا علم، ظاہری ہو یا باطنی بات، اور نمبر 3 تحت الشعور کا علم، جو شے ہمارے سب کانشیس لیول پر ہو. ان باتوں کو سمجھتے ہیں. فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. آسمان و زمین سے مراد پوری کائنات، ہر شے کا علم اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. ظاہر میں اعمال ہیں، چھپانے میں پوشیدہ باتیں، اندر کی نیتیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اور اللہ اکبر، اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں ایک لفظ ابھی کہوں امریکہ، تو فوراً بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں آ جائیں گی. اگر میں ایک لفظ کہوں شام یا سیریا، تو ایک منظر نامہ آپ کے ہمارے سامنے آ جائے گا اس وقت کے حالات. یہ ایک لفظ سامنے آتے ہی پوری ہسٹری جو ہمارے سامنے آئی، یہ کہاں تھی؟ یہ ہمارے تحت الشعور میں تھی، ہمارے سب کانشیس لیول پر تھی. ایک بات ایک لفظ کے طور پر سامنے آئی، وہ تحت الشعور سے جو بات ہے وہ ہمارے شعور کی سطح پر آ گئی. وہ جو سب کانشیس لیول پر کوئی بات تھی وہ کانشیس لیول پر آ گئی. ابھی یہ دو باتیں امریکہ سیریا، یہ ہمارے کانشیس لیول پر آئیں، ٹھیک ہے؟ ابھی بہت ساری باتیں سب کانشیس لیول پر ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کتنی جامعیت کے ساتھ کمپریہنسو انداز میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان آیا. اور اس میں نقطہ کیا ہے؟ اللہ سب کو جانتا ہے, اور اللہ کا جاننا اس لیے بھی اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ کل آخرت میں اس کی پیشی ہوگی, یعنی سارے معاملات کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. ناظرین کرام, انہی باتوں کو قرآن بہت سارے مقامات پر بار بار واضح کرتا ہے. ایک مقام کا مطالعہ کرتے ہیں, سورۃ البقرہ کی بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. البقرہ کی آیت نمبر 284, بہت ایک ہلا دینے والا مقام فرمایا, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے, تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ تم سے اس کا حساب لے گا, پھر وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہمارے اندر کیا کچھ ہے, ظاہر کریں یا پوشیدہ رکھیں, اللہ جانتا ہے, اللہ حساب بھی لے گا. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. اس آیت کے حوالے سے آخری بات آخرت کے تعلق سے ہے. ایمان بالآخرت کے حوالے سے شیطان یہ مغالطہ پیدا کرتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر انسان کا ہر عمل محفوظ کیا جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اس طور سے بیان دراصل اسی مغالطے کا ازالہ ہے. انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان, ارے کیا ہر مائنیوٹ ڈیٹیل کو اللہ تعالیٰ نوٹ کروائیں گے, ہر بات پیش کر دی جائے گی. اسی کا ازالہ کیا جا رہا ہے, کریکشن کی جا رہی ہے. اندر جو کچھ ہے پوچیدہ رکھو یا ظاہر کرو, اللہ اس کا حساب لے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ سورۃ تغامن کی پہلی چار آیات کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا. اگلی چھ آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے, تاہم ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ التغابن کا, اور وقفے سے پہلے پہلی چار آیات کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا. آئیے اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں. سورۃ التغابن کی آیت نمبر 5 کا مطالعہ پیش خدمت ہے. اب رسالت کے حوالے سے دو آیات میں گفتگو ہے. آیت نمبر 5 اور 6 میں قرآن حکیم ارشاد ہوا, الم یاتیکم نبأ الذین کفروا من قبل, کیا نہیں آگئی تم تک خبر ان لوگوں کی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا, فذاقوا وبال امرہم, تو انہوں نے اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھ لیا, ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ترجمہ ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 5 کا. رسولوں کے تعلق سے گفتگو آ رہی ہے. آئیے اس حوالے سے چند بنیادی باتوں کو سمجھتے ہیں. پہلا نقطہ آپ کے ہمارے سامنے موجود ہے, انبیاء و مرسلین کے واقعات قرآن حکیم میں دو اسالیب سے بیان ہوئے ہیں. نبی کی جمع انبیاء, اور رسولوں کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور اسالیب کا مطلب ہوتا ہے انداز. تو دو انداز سے انبیاء اور رسولوں کے واقعات قرآن میں بیان ہوئے. پہلا انداز ہے قصص النبیین کا, یعنی انبیاء کے واقعات. اس میں انبیاء کے ذاتی حالات و محاسن کا بیان, جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. تو بعض اوقات قرآن حکیم میں انبیاء کے ذاتی حالات کا ذکر آتا ہے, اس انداز کو قصص النبیین کہا جاتا ہے, انبیاء کے قصے یا واقعات. اور دوسرا انداز جو بہت زیادہ قرآن نے استعمال کیا وہ ہے انباء الرسل. انباء الرسل, نبا ان کہتے ہیں خبر کو, اس کی جمع انباء. انباء الرسل, رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کا بیان. پیغمبر آتے رہے, وضاحتیں کرتے رہے, حق کی دعوت توحید پیش کرتے رہے, قوم مخالفت کرتی رہی. یہ جو کشمکش ہوتی تھی انبیاء پیغمبروں اور قوموں کے درمیان, اس کشمکش کے بیان کے انداز کو انباء الرسل کہا جاتا ہے. ان دو انداز سے قرآن حکیم میں رسولوں کے واقعات بیان ہوئے. مزید بنا کے لکھا ہے, اس آیت میں انباء الرسل کا ذکر ہے, جن کی تفاصیل سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 7, سورہ ہود سورۃ نمبر 11, اور سورۃ الشعراء سورۃ نمبر 26 میں بیان ہوئی ہیں. ناظرین کرام, رسولوں کے حالات جا بجا قرآن حکیم میں بیان ہوئے. ان کی کشمکش کا ذکر کئی مرتبہ آیا, تاہم خاص طور پر تین صورتیں ہیں, سورۃ الاعراف, سورہ ہود اور سورۃ الشعراء. ان تین صورتوں میں یہ تفصیلات بہت زیادہ قرآن حکیم نے عطا فرمائی ہیں. اس کے بعد اگلی بات لکھا ہے, الذین کفروا سے مراد قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح, قوم لوط, قوم شعیب اور آل فرعون ہیں. آل فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. یہ چھ رسول ہیں جن کا ذکر بار بار قرآن حکیم میں آیا, اور ان تین صورتوں میں بھی جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا, سورہ اعراف, سورہ ہود اور سورہ شعراء. مزید لکھا ہے, تین اقوام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل اور مؤخر الذکر یعنی بعد میں ذکر کی جانے والی تین اقوام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد گزری ہیں. یہ خاص فرق کیوں کیا جا رہا ہے تین ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تین ابراہیم علیہ السلام کے بعد؟ اس میں بھی ایک نقطہ ہے سمجھنے کا, وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو تین قومیں تھیں, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ان قوموں میں اکثر شرک کا معاملہ تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو تین قومیں تھیں ان میں اور برائیاں بھی پیدا ہوئیں. معیشت کی سطح پر برائی, ناپتول میں کمی, شعیب علیہ السلام کی قوم, معاشرت کی سطح پر برائی, ہم جنس پرستی کا جرم, لوط علیہ السلام کی قوم, اور سیاسی جبر کا معاملہ, غلام بنا لیا جانا, یہ حرکت آل فرعون نے کی تھی بنی اسرائیل کے ساتھ. بہرحال یہ ذکر واضح ہے کہ تین قومیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزری, تین قومیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد. مزید لکھا ہے فذاقوا وبال امرہم, میں وبال سے مراد وہ عذاب ہیں جو مختلف اقوام پر دنیا ہی میں آئے. ان قوموں پر دنیا میں بھی عذاب آئے, اور اللہ نے دکھایا کہ جو اللہ دنیا میں عذاب دے رہا ہے وہ آخرت میں بھی عذاب دینے پر قادر ہے, اور یہ عذاب کا دیا جانا بعد والوں کے لیے عبرت کا بھی سامان ہوا کرتا ہے. مزید اس کے حوالے سے بہت قیمتی ایک مقام ہے جہاں ان عذابوں کی تفصیلات آئی, مثلا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40, آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں, کس کس نوعیت کے عذاب آئے آئیے اس کا مطالعہ کریں. لکھا ہے تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا, ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی, اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ یعنی زوردار آواز نے آ پکڑا, اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا, اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا, اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. یہ ترجمہ ہوا اس آیت کا جس میں مختلف اقوام پر جو عذاب آئے ان کی طرف اشارہ ہوا. مزید آگے لکھا ہے شرک کا گناہ تو متذکرہ بالا تمام اقوام ہی نے کیا, اضافی طور پر قوم لوط نے ہم جنس پرستی, قوم شعیب نے ناپتول میں کمی, اور رہزنی نے ڈاکے ڈالنا, جبکہ آل فرعون نے بنی اسرائیل پر سیاسی جبر کے جرائم کا ارتکاب کیا, ان پر دنیا میں بھی سزا آئی. نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا, لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسائے گئے, فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا, ہمارے علم میں ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم تھی, اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے زلزلہ بھی طاری کیا, اور چنگھاڑ, زوردار آواز اور چیخ بھی مسلط کی, شعلے بھی ان پر اللہ تعالی نے آسمان سے برسائے. یہ تو خیر دنیا کا عذاب تھا. آگے لکھا ہے عذاب علیم سے آخرت کی سزا مراد ہے, گویا ان نافرمان قوموں پر دنیا میں بھی عذاب آیا, اور سب سے بڑا عذاب آخرت کا ہے جس میں ان کو مبتلا کیا جائے گا. اللہ اپنی پکڑ اور اپنے عذاب سے ان سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام, اس کے بعد سورۃ تغابن کی اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں, سورۃ تغابن آیت نمبر 6, اور اس مقام پر بھی رسالت کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے. آئیے اس آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات, یہ اسی ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے. فقالوا, تو انہوں نے کہا ابشر یہدوننا, کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے. فکفروا, پھر انہوں نے انکار کیا. وتولوا, اور منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ, اور اللہ بھی بے نیاز ہوا. واللہ غنی حمید, اور اللہ کسی کا محتاج نہیں اور بذات خود محمود ہے. یہ ترجمہ ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 6 کا. رسولوں کے تعلق سے گفتگو آ رہی ہے کہ کس کس طرح لوگوں نے ان کا انکار کیا, اور اللہ کو اس انکار کا کوئی نقصان نہیں, اللہ سب سے غنی اور بے نیاز ہے. آئیے چلتے ہیں تشریح کی طرف. ایک اہم مسئلہ, ایک قدیم گمرائی, رسالت یا بشریت. کیا مطلب رسالت؟ رسول اس لفظ سے یہ لفظ بنا ہے, اور بشریت, بشر یعنی انسان. ماضی میں گمرائی رہی کہ لوگوں نے رسولوں کو ماننے سے اس لیے بھی انکار کیا کہ انسان, ہماری طرح کا انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے, اور بعض نے یہ گڑبڑ کی کہ جس کو رسول مانا اس کو انسان ماننے سے انکار کر ڈالا, اس کو خدا کا درجہ دے دیا, معاذ اللہ کبھی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس قدیم گمراہی کے دو پہلو ہیں, آئیے اس کو سمجھتے ہیں. پہلا پہلو, بشر مان کر رسالت کا انکار. بشر انسان کو کہتے ہیں, انسان مانا تو انسان ہماری طرح کا انسان ہے, رسول کیسے ہو سکتا ہے, رسالت کا انکار کر ڈالا. یہ کئی قوموں کی گمراہی رہی ماضی میں, تاریخ میں. چنانچہ لکھا ہے قرآن حکیم میں وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 ہے. اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کیا بات مانع رکاوٹ بننا، کیا بات رکاوٹ بن گئی؟ ایک انسان جو ہماری طرح انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، بیوی بچے بھی اس کے ہیں، کیا یہ رسول ہو سکتا ہے؟ تو بس انکار کر ڈالا کہ انسان تو رسول ہو ہی نہیں سکتا. حاصل کلام، اپنے جیسے شخص کو رسول ماننا یہ مشکل رہا لوگوں کے لیے، تو رسالت کا لوگوں نے انکار کیا. ایک پہلو یہ بہت معروف رہا ماضی میں رسولوں کے انکار کے تعلق سے. دوسرا پہلو کیا رہا، وہ بھی بہت معروف رہا، رسول مان کر بشریت کا انکار. کیا مطلب؟ رسول کی بات تو مان لی، ہاں یہ رسول ہیں، مگر ان کو انسان ماننے سے انکار کر ڈالا. اس کا بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ آگے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ حرکت کن لوگوں نے کی؟ یہود و نصارہ نے بھی حرکت کی. مثال کے طور پر قرآن فرما رہا ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30، ارشاد ہوا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو رسول مانا مگر بشر ماننے سے انکار کر دیا، خدا کا بیٹا ہی قرار دے دیا، تو خدا قرار دے دیا نا، معاذ اللہ، انسان کی اولاد انسان. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی اولاد، استغفر اللہ، کیا ہوگی پھر؟ دونوں صورتیں گمراہی کی ہیں. انسان مانا تو رسول نہیں مانا، رسول مانا تو انسان ماننے سے انکار کر دیا. ان دونوں باتوں کا حاصل کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے رسول کی اطاعت اور اتباع سے فرار. رسول کی اطاعت نہیں کرنی اور اتباع نہیں کرنی. مقصد کیا ہے؟ یہ پابندی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اختیار کریں، کیونکہ اللہ نے بندوں کو بندگی کے لیے پیدا کیا، یہ پابندی بندہ پسند نہیں کرتا. تو رسول مانے، رسول کو مان لیں تو رسول کی ماننی پڑے گی، یہ مشکل لگتا ہے. تو پہلی صورت کیا، ہماری طرح کا انسان تو رسول ہو نہیں سکتا، یہ بھی فرار ہے. اور اگر رسول مان لیا تو اس کے بشر اور انسان ہونے کا انکار کر دیا، یہ بھی فرار ہے. ظاہر بات ہے، اب یہ انسان تو نہیں ہے، ہم تو انسان، ہمارے جیسے انسان ہے تو اس کی پیروی ہو سکتی. حاصل کلام کیا ہے دونوں صورتوں کا؟ رسول کی اطاعت اور اتباع سے فرار اختیار کرنا. یہ گمراہیاں ماضی میں تاریخ میں رہیں، آج بھی اس کے کچھ شیڈز ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ہم نے یہ جائزہ لینا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت ہم پر کیسی گزرتی ہے، اور رسول اللہ کی اتباع کا شوق اور ذوق ہم میں کتنا، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. ایک اور بات، رسالت کے بارے میں قرآن حکیم کی رہنمائی کیا ہے؟ اس کو ہم سمجھتے ہیں. گمراہی تو ہمارے سامنے آ گئی، دونوں گمراہیوں کا نتیجہ کیا تھا؟ اطاعت اور اتباع سے فرار رسول کی. لیکن قرآن بنیادی کیا رہنمائی دیتا ہے رسولوں کے تعلق سے؟ آئیے چند جملوں میں سمجھتے ہیں. تمام رسول انسان تھے لیکن اللہ کے چنے ہوئے خاص بندے تھے. مثلا سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے. پہلی بات، اللہ نے انسانوں میں سے رسولوں کو چنا تاکہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ بنے، مگر وہ اللہ کے چنے ہوئے خاص بندے تھے اور ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. یہ بہت 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 بڑا فرق ہے عام انسان اور پیغمبر میں. لیکن چنا گیا انسانوں ہی میں سے پیغمبروں کو تاکہ وہ رہنمائی بھی کر سکیں اور اسوہ بھی بن سکیں لوگوں کے لیے. دوسری بات جو قرآن بیان فرماتا ہے وہ ہے، رسول انسان اس لیے تھے کہ وہ انسانوں کے لیے نمونہ تھے. چنانچہ قرآن حکیم بیان فرما رہا ہے کہ بھائی دیکھو، زمین پر انسان رہتے، اللہ نے انسانوں میں سے پیغمبروں کو چنا، ورنہ کا فرشتے رہتے تو کیا ہوتا؟ قرآن فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 95 میں، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 95، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے، تو ہم ان کے پاس فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. زمین میں انسان رہتے، انسانوں میں سے پیغمبروں کو چنا گیا، اگر فرشتے رہنے والے ہوتے، زمین پر بستے، اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتے. یہ جواب قرآن نے عطا کیا، تو پیغمبروں کو انسانوں میں سے چنا گیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن سکیں. آگے مزید دکھایا کہ واللہ غنی حمید سے مراد اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے. کوئی پیغمبروں کو نہیں مانتا، کوئی پیغمبروں کے رسالت کا انکار کرتا ہے، کوئی ان کی اطاعت کی روش سے فرار اختیار کرتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ تعالی غنی اور بے نیاز ہے. اور آخری بات یہ لکھی ہے، کوئی اسے مان لے تو اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور کوئی انکار کر دے تو اس کی جلالت شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اطاعت کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا اور انکار کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ بندے اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کریں تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر بندے اللہ اس کے پیغمبر کی نفی کر دیں یا انکار کریں ان کی اطاعت کرنے سے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، سورۃ التغابن کی آیت نمبر 7، جہاں ذکر آ رہا ہے آخرت کے عقیدے کے حوالے سے۔ قرآن حکیم ارشاد ہو رہا ہے، زعم الذین کفروا، خوش فہمی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، الن یبعثوا، کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، قل بلا وربی، کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں ضرور بتا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 کا، آخرت کے عقیدے کا بیان اس ایک آیت میں آ رہا ہے۔ اس مقام پر چلتے ہیں کچھ وضاحتوں کی طرف۔ لکھا ہے بلا وربی کے الفاظ دراصل وقوع قیامت کے لیے دلیل خطابی کا درجہ رکھتے ہیں۔ دلیل خطابی کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات ہم عقلی دلائل پیش کرتے ہیں، اور بعض اوقات خطاب کرنے والے کی شخصیت اتنی اعتماد والی ہوتی ہے، اس پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کی بات کو مانا جاتا ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے قیامت کے لیے عقلی دلائل پیش نہیں کیے، بلکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو پیش کیا ہے، جو قسم کھا کر بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا ہوگی۔ اس دلیل کو دلیل خطابی کہتے ہیں۔ اور قل بلا وربی کے جو الفاظ ہیں، بلا کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم، یہ ان الفاظ کا ترجمہ۔ چنانچہ آگے لکھا ہے ہم نے، قسم کے پس منظر میں دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی سیرت اور کردار ہے۔ ظاہری بات ہے، جس ذات نے کبھی بندوں کے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، چھوٹے چھوٹے معاملات میں، وہ ذات اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی مثالی سیرت اور کردار کی دلیل اس مقام پر ہمارے سامنے آئی۔ مزید ارشاد ہوا، وذالک علی اللہ یسیر، یعنی یہ بات اللہ پر آسان ہے، کہ الفاظ وقوع قیامت پر دوسری دلیل ہیں۔ کیا مراد؟ مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل؟ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پوری کائنات کو بنایا، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل قیامت کے واقع ہونے کے حوالے سے عطا فرمائی۔ اور مزید لکھا ہے، لفظ قل پر عمل کا مظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پر حکمت خطبہ۔ بڑا پیارا خطبہ ہے، اولین دور کا، آپ کے سامنے بھی پیش کرتے۔ اللہ نے حکم دیا، اے نبی آپ ان سے فرمائیے تمہیں ضرور دوبارہ زندگی دی جائے گی، اور تمہیں ضرور بتایا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ اب یہ حکم تھا اللہ کا، اے نبی آپ یوں فرمائیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت تو پیش فرمائی، اولین دور کا خطبہ بھی ہے جس کی عملی تصویر کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ آئیے اس خطبے کا مطالعہ کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ان الرائد لا یکذب اہلہ واللہ لو کذبتم ناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصا والی الناس کافا واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستیقظون ثم لتحاسبن بما تعملون ثم لتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کے ارشاد کا حاصل، بے شک قافلے کا رہبر قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ ناظرین کرام، یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، یہ خطبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں، خاندان والوں کے سامنے پیش کیا، جنہی میں سے آپ تھے، قریش کے قبیلے میں سے، بنو ہاشم میں سے، ان کے سامنے یہ باتیں آپ نے رکھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک قافلے کا رہبر قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی قسم اگر بالفرض میں تمام انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا، اور اگر تمام انسانوں کو فریب دیتا تب بھی تمہیں کبھی فریب نہ دیتا۔ قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خصوصاً اور پوری نوع انسانی کی طرف عموماً، اللہ کی قسم تم سب یقیناً مر جاؤ گے جیسے روزانہ سو جاتے ہو، پھر یقیناً اٹھائے جاؤ گے جیسے ہر صبح بیدار ہو جاتے ہو، پھر لازماً تم سے حساب لیا جائے گا اس عمل کا جو تم کر رہے ہو، اور پھر لازماً تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اچھائی کا اچھا بدلہ اور برائی کا برا بدلہ، اور وہ جنت ہے، ہمیشہ ہمیش کی، یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کی۔ یہ آخرت کے تعلق سے بڑا پر حکمت خطبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ ناظرین کرام، پہلی 7 آیات کا بیان مکمل ہوا، تینوں عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر آیا، اب ان ایمانیات پر ایمان لانے کا تقاضا آ رہا ہے۔ چلتے ہیں سورۃ تغابن کی آیت نمبر 8 کی طرف اور اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد فرما رہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہے اس عمل سے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں پر دعوت دی جا رہی ایمانیات کو قبول کرنے کی۔ آئیے پہلے نقطے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے فآمنوا، مراد پس ایمان لاؤ، سے مراد یہ ہے کہ اب تک جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ تو حق ہیں ہی، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ ان پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان عطا فرما کر اب ایمان لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ ہمیں دل کی گہرائیوں والا ایمان، یقین قلبی والا ایمان بھی عطا فرمائے۔ مزید ذکر آیا تھا اللہ کی صفت خبیر، اس اسلوب پر آنے والی دیگر صفات مثلا سمیع یعنی سننے والا، بصیر یعنی دیکھنے والا، شہید یعنی گواہ وغیرہ سے زیادہ جامع ہے۔ جامع انگلش میں کمپریہنسو کو کہتے ہیں۔ بقیہ صفات سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اللہ کی صفات تو کامل ہیں مگر خبیر جامع صفت ہے، جس میں سننے والا پہلو اور دیکھنے والا پہلو، گواہ ہونے والا پہلو، یہ تمام پہلو شامل ہیں۔ چنانچہ اسی بات کو آئیے لکھا ہے، دیکھیں، دیگر صفات وہ ذرائع ہیں جن سے حاصل ہونے والی معلومات پر غور و تجزیے سے صفت خبیر نتائج اخذ کرتی ہے۔ سماعت، بصارت، ان چیزوں سے معلومات حاصل ہوتی ہیں اور صفت خبیر اس سے نتیجہ اخذ کرتی ہے، کوئی بات انفر کر لیتی ہے، تو خبیر والی صفت زیادہ کمپریہنسو یا جامع ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ التغابن کی اگلی آیت ہے، آیت نمبر 9، قیامت کا واقع ہونا اور اس دن ایمان لانے والوں، نیک عمل کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اس کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد ہوا، یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تم کو جمع کرے گا یعنی جمع کرنے کے دن، ذلک یوم التغابن، وہ ہوگا ہار اور جیت کا دن، ومن یؤمن باللہ، اور جو شخص ایمان لایا اللہ پر، ویعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور اسے داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش، ذالک الفوز العظیم، یہی شاندار کامیابی ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 9 کا۔ اللہ انہی کامیاب ہونے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورت کا نام بھی ہے تغابن، اور اس آیت میں تغابن کا لفظ آیا، آئیے اس لفظ کو سمجھتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ اور لٹرل میننگ، کسی کا کسی کو نقصان پہنچانا، کسی غبن کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، غبن ہو گیا میرے ساتھ، اسے میرے ساتھ غبن کر دیا، نقصان پہنچانا، تو کسی کا کسی کو نقصان پہنچانا یہ تغابن کہلاتا ہے۔ اصطلاحی معنی میں ہار اور جیت، اس کو کہا جاتا ہے تغابن، ہار اور جیت اس کو تغابن کہا جاتا ہے عربی میں، اور یہاں الفاظ آئے تھے یوم التغابن، غبن یا تغابن کا دن، کے الفاظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشے، یہ ڈرامہ ہے، اور ہار اور جیت کا اصل دن آخرت کا دن ہے۔ ڈرامے ہوتے رہتے، ایک تو ڈرامہ بازی ہوتی ہے، ایک وہ ڈرامے ہوتے، ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، اسکرپٹ آ جاتا ہے اس کے پاس، اور وہ کسی کو بادشاہ کا رول دیتا ہے، کسی کو دربان کا رول دیتا ہے، کسی کو کوئی رول، کسی کو کوئی رول، اور اس کے بعد جب وہ ختم تو وہ کپڑے بھی واپس لے لیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا تو ایک ڈرامے کی طرح ہے، اصل معاملہ کہاں کا ہے؟ آخرت کا۔ وہ یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن ہے۔ اسی کو قرآن مختلف انداز سے سمجھاتا ہے، مثلا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، عنکبوت کی آیت نمبر 64، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آخری آیت ہے آج کے مطالعے کے اعتبار سے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 10۔ پچھلی آیت میں ایمان لانے والوں، نیک عمل کرنے والوں کا حسین انجام جنت پہ بیان ہوا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اب نافرمانوں کا ذکر آ رہا ہے اس مقام پر۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر ہے 10، ارشاد ہوا، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہی ہے اہل جہنم، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 10 ایمان نہ لانے والوں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. آئیے چند باتیں اس آیت کے ذیل میں سمجھتے. اصل ہار اس کی ہے جس نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کی تکذیب کی، وہ ہار جائے گا. اصل ہار اس کی جو کفر کرنے والا اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والا ہے. دو الفاظ ہیں علیحدہ علیحدہ، ایک ہے کفر، ایک ہے تکذیب. آئیے ان دونوں کو سمجھتے. کفر، اندر موجود حقیقت کو چھپانا، یعنی باطن میں جس حق کی معرفت حاصل ہو چکی ہے اس کا اظہار نہ کرنا. ابو جہل کو ذہن میں لے کر آئیے، بارہا بات ہو چکی ہے، دل مان چکا مگر تکبر آڑے آتا تھا. ایسے ہی ہوا ہے آل فرعون کے ہاں، فرعون کے سرداروں کے ہاں، درباریوں کے ہاں. قرآن کہتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 14، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، سورۃ النمل آیت نمبر 14، اور انہوں نے بے انصافی اور غرور سے ان اللہ کی آیات کا انکار کیا جبکہ وہ دلی طور پر ان پر یقین کر چکے تھے. تو اندر تو حقیقت سمجھ آ رہی ہے، موجود ہے بات اور وہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اندر کی حقیقت وہ باطن میں، مگر کوئی تکبر اور چیزیں آڑے آتی ہیں اور بندہ انکار کرتا ہے. تو اندر کی پوشیدہ حقیقت کو چھپانا، دبانا، اظہار نہ کرنا، یہ تو ہے کفر. تکذیب کیا ہے؟ جھٹلانا. دعوت حق سامنے آنے پر اس کو جھٹلانا. پیغمبر آئے ہیں، دعوت پیش کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے، مگر بندہ ان کی بات کو رد کر دے، یہ رد کرنا یہ تکذیب ہے، جھٹلانا. اندر کی بات کو رد کرنا، چھپانا، یہ ہے کفر. اور پیغمبر کی آئی دعوت کو رد کرنا، قبول نہ کرنا، یہ ہے تکذیب کا معاملہ. اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے مطالبات قرآن سیریز میں دوسرے حصے کے پانچویں درس کا مطالعہ کیا، مگر ایک رکوع کا، ایمان اور اس کے ثمرات اور مضمرات کے حوالے سے سورۃ التغابن کا مطالعہ کر رہے تھے. آج ہم نے پہلے رکوع کا مطالعہ کیا، آئندہ کے پروگرام میں اس کے دوسرے رکوع کی 8 آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور شامل کرتے ہیں کوئز کو، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی 5 سوالات ہیں. پہلا سوال نوٹ کیجئے گا اسکرین پر آپ کے سامنے. زیر بحث درس میں اللہ کی صفت علم کے کتنے گوشے بیان ہوئے؟ 2، 3، 4 یا 5؟ دوسرا سوال نوٹ کیجئے گا. دوسرا سوال ہے، رسولوں کی اپنی قوم سے کشمکش کا بیان کیا کہلاتا ہے؟ قصص النبیین، یا سیرت، یا انباء الرسل، یا کوئی جواب درست نہیں. تیسرا سوال نوٹ کیجئے گا. تیسرا سوال ہے، قوم شعیب علیہ السلام کو زلزلے سے ہلاک کیا گیا، اس قوم کا کیا جرم تھا؟ سیاسی جبر، یا ہم جنس پرستی، یا ناپ تول میں کمی اور رہ زنی، یا والدین کی نافرمانی. چوتھا سوال نوٹ کیجئے گا. چوتھا سوال ہے، تغابن سے مراد کیا ہے؟ کھیل تماشا، یا ڈرامہ، یا مسابقت، یا ہار اور جیت. اور آج کا آخری سوال، پانچواں سوال نوٹ کیجئے گا. پانچواں سوال ہے، دعوت حق کے سامنے آنے پر اسے جھٹلانے کو کیا کہتے ہیں؟ کفر، یا نفاق، یا تکذیب، یا کوئی جواب درست نہیں. درست جوابات آپ ہمیں روانہ فرمائیے. MQ.QuranAcademy.com وزٹ کرتے رہیے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ہوا مکمل. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سورۃ تغابن کے دوسرے رکوع کے مطالعے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.